کل وضو اور غسل کے بارے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ مجھے جبریل امین نے دو مرتبہ نماز کی امامت کرائی. وہ اس طرح سے تھا کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے, یعنی ابتدائی وقت جب نماز کا شروع ہوتا ہے, دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے اول وقت. اس میں بتایا کہ یہ نماز فلاں نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے, مثلا فجر کی نماز کا وقت انتہائی اندھیرے میں, اور پھر دوسرا وقت روشنی میں. تو دونوں وقتوں کے درمیان فجر کا وقت ہے, یعنی صبح صادق جب ہو جاتی ہے, جب آپ سحری کھانا بند کر دیتے ہیں, اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت ہے, یعنی اس کے درمیان آدمی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو آپ نے اول وقت نماز پڑھائی اور پھر دوسرے دن تشریف لائے جبریل امین, اور دوسرے دن جو ہے وہ روشنی میں نماز پڑھائی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ سب لوگ جاگتے تھے صبح, جیسے ہمارے ہاں اس وقت رمضان المبارک میں لوگ جاگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ سب نے روزہ رکھنا ہے, سحری کھانی ہے, تو شروع وقت میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل یہ ہے اس میں کہ جس صورت میں بھی نمازیوں کی کثرت ہو وہ صورت اختیار کرنی چاہیے. عام دنوں میں چونکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, کمزور طبیعتیں ہیں, ضعف ہے, اور لوگ دیر سے جاگتے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں. اس لیے نماز تاخیر سے اور روشنی میں پڑھی جاتی ہے, جس کو اسفار کہتے ہیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ روشنی میں پڑھو, کیونکہ یہ اجر میں زیادہ ہے. تو لازمی بات ہے اس کی صورت وہ ہوگی جب جس میں لوگوں کی کثرت ہو. لیکن اگر لوگ منہ اندھیرے جمع ہو جائیں, جیسا کہ آج کل اگر ہم اس کا انتظار کریں کہ 6:30 بجے نماز ہوگی, تو پھر ایسی صورت میں لوگ سو جائیں گے, یعنی سحری کھا کے سو جائیں گے, اور اس کے بعد جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو اصل یہ ہے کہ اس میں جس میں لوگوں کی کثرت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ ایسا تھا کہ زیادہ تر کیا بلکہ سبھی لوگ تقریباً تہجد گزار ہوا کرتے تھے, اور تہجد کے بعد فوراً آپ جب فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو غلس میں پڑھاتے تھے. غلس کہتے ہیں منہ اندھیرا. حتیٰ کہ بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تھے تو آپ کی صفے اس ترتیب سے ہوتی تھی کہ پہلے مردوں کی صفے اور پھر بچوں کی صفے, اور چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں تو خواتین کی بھی صفے ہوتی تھی, اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اور جب چونکہ اس وقت روشنیاں ہیں چونکہ ہمارے پاس, اور اس لیے پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ اس زمانے میں روشنیوں کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا, چراغ بھی بمشکلی جل پاتا تھا, تو بہرحال اندھیرا ہوتا تھا اور ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا. نماز سے فارغ ہو کے خواتین پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھیں تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا التباس نہ ہو, اور اس کے بعد پھر مرد حضرات اٹھ کر اپنے علاقوں میں گھروں کی طرف جاتے تھے. تو ہمارے زمانے میں کمزوریوں کا زمانہ ہے, لیکن رمضان المبارک میں چونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے اس لیے لوگ اٹھے بھی ہوتے ہیں, اس لیے نماز کا وقت جو ہے اس کو بالکل ابتدا میں کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ دیر ہونے کی وجہ سے وہ گھروں میں سو جائیں اور جماعت کے لیے حاضر نہ ہو سکے. تو جس طرح فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وقت بتائے گئے, یعنی غلس کا وقت اور اسفار روشنی کا وقت, دونوں وقت دکھائے گا. اسی طرح ظہر کا وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ظہر جو ہے وہ سردیوں کے اندر کب پڑنی ہے اور گرمیوں میں کب پڑنی ہے. تو گرمیوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدة الحر من فیح جہنم, کہ گرمی کے اندر ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو, یعنی دیر سے پڑھو تھوڑی سی, تاکہ وقت جو ہے وہ بالکل انتہائی سخت گرمی نہ ہو بلکہ تھوڑا سا سورج ڈھل جائے اس کے بعد. ایسے ہی اثر کا وقت جو ہے وہ ابتدائی وقت اثر کا, یا جب ہر چیز کا سایہ جو ہے ہمارے ہاں حناف کے ہاں 2 مثل ہو جائے اور شوافے کے ہاں 1 مثل ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب تک. اور اسی طریقے سے جب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ شفق جو ہے وہ غائب ہو جائے. تو اسی طرح آپ کو ہر نماز کا وقت جو ہے اللہ کے جبریل امین نے آ کر بتلایا اور آپ پھر اسی طریقے سے نماز پڑھائے بھی کرتے تھے. اور ہمارے لیے اس میں ہدایت یہ ہے کہ یہ جو درمیان کا وقت ہوتا ہے یعنی اول سے لے کے آخر تک یہ نماز کا وقت ہے, اور اس میں کبھی بھی آدمی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. بس یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے کہ بھئی بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم فجر رمضان المبارک میں جلدی کیوں پڑھتے, عام دنوں میں دیر سے کیوں پڑھتے ہیں, تو اس کی حکمت یہ ہے. اور اصل واقعی کیونکہ فقہ بڑی چیز ہے دین کے اندر تدبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی دین کی سمجھ ہے کہ کثرت سے لوگ نماز میں موجود ہوں تو یقیناً, ورنہ ہر صورت میں اگر ایک ہی صورت کو اختیار کر لیا جائے تو پتہ چلا کہ چار آدمی کھڑے میں اور باقی جو لوگوں کی نمازیں نکل گئیں. تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حصہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو عنایت فرمایا. باقی جو حضرات یا شوافے ہوں اور یا حنابلہ ہوں یا مالکی ہوں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, انہیں ہم غلط نہیں کہتے اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے, یعنی ایک چوتھائی رات گزر جاتی تھی تب جو ہے وہ آپ نماز پڑھتے تھے. تو آج کیوں نہیں لوگ پڑھتے عشاء کی نماز تاخیر سے؟ وجہ وہی ہے کہ لوگ تاخیر سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت نکل جائے گا, لوگ آئیں گے نہیں یا جماعت میں قلت ہو جائے گی. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی ابتدائی وقت میں عشاء پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگ جلد از جلد نماز پڑھ لیں اور تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں. البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے یہ, ایک آدھ جگہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ نماز عشاء جیسے خضرہ مسجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو ہمیشہ تقریباً 9:30 بجے نماز ہوتی ہے, یعنی تاخیر سے پڑھتی. زمانے میں 7:30 اور 7:45 بجے نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں 9:30 بجے نماز ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بھی اگر کسی کو کہیں نماز نہ مل سکے تو وہاں جا کے پڑھ لے. اس میں بہرحال حکمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بات کو سمجھنے کی توفیق دے. اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے فرائض کو جانیں, نماز کی شرائط کو جانیں, کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ اگر شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی, یا فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے. تو یاد رکھیے 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے لیے شرائط میں سے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بدن کا پاک ہونا ہے. بدن پاک ہو انسان کا, قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والرجز فاہجر, اور اسی طریقے سے اصحاب قبا کے لیے آیا فی رجال یحبون ان یتطہروا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو بہتر ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں. اور پھر جب پوچھا گیا کہ کیا فضیلت ہے اس کی تو فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, یہاں کے لوگ وہ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں, صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں. تو اس زمانے میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ لوگ پہلے ڈھیلوں سے جو ہے وہ استنجا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں, یعنی دونوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, یعنی نظافت اور طہارت کا خوب انتظام ان کے ہاں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان بدن پاک کرے اپنا. تو بدن کا پاک ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہیں. اگر پاک نہیں ہوگا, اب پاک اس چیز سے ہوگا نجاست ظاہری اور نجاست حقیقی حکمی. ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نظر آتی پیشاب پخانہ ہے, خون ہے, تو یہ ظاہری نجاستیں ہیں کہ اگر کسی کے خون نکل گیا بہ گیا اپنی جگہ سے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی وضو نہ کر لے. اسی طریقے سے نجاست حکمی, حکمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن حکم یہ ہے کہ ناپاک ہو گیا, جیسے انسان کی ریح خارج ہو جائے, اب نظر تو نہیں آ رہا, بظاہر تو آدمی ویسے کا ویسے بیٹھا ہوا ہے لیکن نجاست اب اس کے اندر حکمن آ گئی کہ جب تک یہ وضو نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عورت ہے وہ حیض و نفاس میں مبتلا ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز اس پر حرام ہے, ناجائز ہے. اسی طرح حکمن مرد جو ہے وہ جنبی ہو جائے, اس پر غسل فرض ہو جائے, تو ایسی صورت میں یہ بھی حکمن نجاست, بظاہر تو نجاست نظر نہیں آ رہی لیکن حکم کے اعتبار سے وہ نجیس ہے, جب تک غسل نہیں کر لے گا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کپڑوں کا پاک ہونا, کہ ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی ہمارے پاک ہوں. وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس لیے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، ناپاک نہ ہو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے اختیار سے لازم بات اس نے بوتل پیشاب کی اپنی جیب میں رکھی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر نماز کے دوران چھوٹا بچہ ایسا جو چلتا پھرتا نہ ہو بلکہ اپنے اختیار سے، بعض لوگ بچوں کو ساتھ میں لے آتے ہیں، جیسے ساتھ میں سامنے بٹھا لیا اور جب کھڑے ہوئے تو اٹھا کے گود میں چڑھا لیا اس کو، پھر اس کے بعد جب رکو میں گیا تو نیچے بٹھا دیا. اب ایسے بچے نے اگر پیشاب پخانا کیا وہ پیمپر میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ایسا ہے جو اپنے اختیار سے گود میں نہیں چڑھ رہا بلکہ ہم اپنے اختیار سے اس کو گود میں چڑھا رہے ہیں. تو اگر وہ پیمپر کے اندر پیشاب پخانا نجاست ہے تو یقین رہے ایسی صورت میں، جیسے اگر بوتل پیشاب کی جیب میں ہو تو اس سے نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی یہ بچہ جو چھوٹا ہے جو چل پھر نہیں سکتا اور اپنے اختیار سے اٹھا کر ہم اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی. بہرحال فرمایا کہ وسیعہ بکا فطاہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. اسی طریقے سے جگہ کا پاک ہونا کہ ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس وہاں نجاست نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر بھی نماز پڑھی ہے، زمین پر بھی نماز پڑھی ہے، تو ایسی جگہ جہاں پر نجاست نہ ہو، پاک صاف ستھری زمین ہو، تو بغیر چٹائی کی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دیا، جائے مسجد ہمارے لیے ہے، کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے، بشرطے کہ نجاست نہ ہو. خدا نہ کرے اگر نجاست ہے، قرب و جوار میں گندگی ہے، بدبو آتی ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ستر کا ہونا، یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. مثلا مرد کا جسم جو ہے ستر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک انسان کا یہ حصہ، یہ بدن چھپا ہوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تنگی کا زمانہ تھا، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے پاس دو کپڑے موجود ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب نہیں ہے ایک کپڑے میں ہو جاتی ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا، تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی تھی. یعنی اگر کسی نے دھوتی پہنی ہوئی مثلا مرد نے اور ناف سے اوپر باندھی ہوئی اس کو اور گھٹنوں کے نیچے تک ہے، تو خالی اگر جسم پر یہ ہے کپڑا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ مرد کا ستر یہ ضروری ہے اس کا چھپانا. اور جب اللہ نے پھر آپ نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اب اللہ نے جب تمہیں وسعت دے دی ہے تو اب پورا تم لباس پہنو. تو اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ کا حکم ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، زینت کا لباس پہنو ہر نماز کے وقت، یعنی جو بہتر سے بہتر تمہارے پاس لباس ہے تو اللہ کے دربار میں جب آؤ تو اس کو پہنو. اور اس لباس کے اندر دیکھیے ٹوپی بھی شامل ہے. بعض جاہل کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یعنی دکھانے کے لیے زبردستی نماز پڑھتے ہیں، جس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ ٹوپی کے بغیر، ہم تو کہتے ہیں بنیان کے بغیر بھی ہو جائے گی نماز، تو بغیر اس کے پڑھ لیا کرو، نماز تو ہو جاتی ہے. یہ ادب ہے کہ ٹوپی بھی سر پر ہو، اور ورنہ نماز کا جہاں تک ہونے کا تعلق ہے تو میں نے بتایا نا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کپڑا ہے، نماز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ان سے جب پوچھا انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ ان مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے، بعض لوگوں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے، یا عجز و نیاز، عاجزی کے طور پر اپنے سر سے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ نیاز مندی ظاہر ہو، عاجزی ظاہر ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے. تو مسئلے کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی عادت بنا لینا مناسب نہیں. جس طرح ہم کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے مطابق جو لباس ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں، کہیں اور جانا ہوتا ہے تو ہر ایک کا لباس الگ الگ ہوتا ہے، کس موقع پر کیا لباس پہننا ہے. تو نماز کے وقت میں بھی ایسا لباس پہننا چاہیے جو اللہ کو پسندیدہ بھی ہو اور اس کے ادب، اس کے دربار کے جو ہے وہ آداب کے مطابق بھی ہو. اسی طریقے سے اس بات میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ مرد کا میں نے صدر بتایا کہ ناف سے لے کر گھٹوں کو نیچے تک. جہاں تک عورتوں کا سطر ہے تو پورا جسم ہی ان کا مستور ہے. دیکھیے عورت کو عورت کہتے اس لیے کہ چھپانے کی چیز، یہ جو حصہ ہے سطر سے، یہ ناف سے لے کے اور گھٹنوں کے نیچے تک، اس کو بھی عورت کہتے ہیں. یعنی یہ بھی عورت ہی کہلاتا ہے یہ حصہ عربی زبان کے اندر کہ بھائی عورت چھپی ہوئی ہو تو یہ عورت سے مراد ہوتا ہے سرہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک. اور عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپانے کی چیز ہے, وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے صرف اس کا نماز کے وقت جو ہے چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اگر ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے ہوں تو نماز جائز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ بڑی اوڑھنی اوڑھ کر نماز نہ پڑھے. اور یاد رکھیے کہ جو حصہ چھپانے کے لائق ہے اگر وہ اتنی دیر کھلا رہا, یعنی جسم کا چوتھائی حصہ جو ہے جتنی دیر میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایسی پینٹیں پہنتے ہیں جو بالکل ان کے ناف سے بھی نیچے ہوتی ہے, بلکہ بعض اب تو شاید کچھ کم ہو گیا, ورنہ ایک رواج تھا کہ پینٹ کو نیچی کر کے پہنتے تھے. یہاں تک کہ رکوع میں گئے تب بھی ان کا حصہ نظر لکی نظر آتی, اور سجدے میں گئے تو اور زیادہ نظر آتی ہے. اور بےچارے تنگی داماں کا گلہ کرتے ہیں, اس کو کھینچتے رہتے ہیں شرٹ کو, لیکن نیچے کہاں سے آئے گی جب ہے ہی نہیں اتنی بڑی. قمیض ہوتی ہے تو وہ تو نیچے آ جاتی ہے, لیکن شرٹ جو چھوٹی ہے وہ تو ہوتی اوپر ہے. اب وہ رکوع میں جائے تو اوپر ہو جاتی ہے اور پینٹ نیچے ہو جاتی ہے, اور آدمی سجدے میں جائے تو اور زیادہ ننگا پن نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے بچے جن کو معلوم نہیں ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سطر کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے. تو عورتوں کے لیے میں نے بتا دیا کہ پورا جسم ان کا وہ سطر ہی ہے, حتیٰ کہ اگر وہ پیروں کو بھی چھپا کر یہ چادر اتنی بڑی ہو کہ پیر بھی چھپ جائیں تو ان کے لیے زیادہ افضل اور بہتر یہی ہے. بہرحال نماز پڑھ سکتی. اسی طرح یاد رکھیے عورتوں کے جو بال ہیں یہ بھی سطر میں داخل ہیں, اس لیے اگر بال ان کے انہوں نے چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھ لیا اور ایسا جو ہے بال لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو چوتھائی بال اگر نظر آئیں گے نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال ہمیں دین کا اور شریعت کے احکام کو سیکھنا چاہیے. تو میں نے اس وقت جو تین چار چیزیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا ہے, پھر کپڑوں کا پاک ہونا ہے, پھر جگہ کا پاک ہونا ہے, اور چوتھی چیز ہے سطر کا ہونا, یعنی نماز اس حال میں پڑھیں کہ ہم جو ہے ہمارے ہم لباس پہنے ہوئے ہوں. اور مرد کے لیے بتا دیا ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک, اور عورت پوری کی پوری مستور ہو. تو یہ چار چیزیں ذہن میں رکھی, انشاءاللہ باقی باتیں اللہ نے چاہا تو کل عرض کروں گا. تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو ہضم ہو جائے گا, ورنہ بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یاد ہی نہیں رہتے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. یہ شرائط نماز بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بدن پاک نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی, جگہ پاک نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی, اسی طریقے سے اگر سطر پوشی نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی. تو یہ شرائط ہیں, کیونکہ یہ نماز میں داخل نہیں ہے, لیکن نماز اس کے اوپر نماز کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے. اگر ان میں شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پائی جائے گی نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے راتوں کے جاگنے کو قبول فرما, اعتکافوں جو لوگ اعتکاف میں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.